مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه حبيبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة ضیاء درود السلام پیج نمبر 11 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا فطرہ داماد و بہو کو دیا جا سکتا ہے؟
دیا جا سکتا ہے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، نواسی بیٹی یعنی یہ اصول و فرع میں نہیں دے سکتے، باپ دادا نانا نانی ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ اسلامی بہن کا ہی سوال ہے کہ ایمان پر خاتمے کے بعد عذاب قبر و جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، مطلب اگر گناہگار ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو گناہوں کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا؟
یہ تو اللہ تعالی کی مرضی پر ہے، جس پر کرم ہو جائے تو ایمان پر خاتمہ ہونے کی صورت پر ہو سکتا ہے اس کو عذاب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہو۔ البتہ جو ایمان دنیا سے نہیں لے گیا تو اس کے لیے طے ہے کہ اس کو مطلب اب اس کی نجات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جو کفر پر مرا، ایمان اس کا نکل گیا، یا جو کفار ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، وہ کفر پر مر جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امان چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب دوزخ سے بھی محفوظ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں صرف عرض کرنی تھی کہ عید والے دن کے وظائف پڑھے جاندا ہے
سبحان اللہ وبحمدہ
یا سبحان اللہ عظیم میں پورا ہے یا ادھا ہے، اس نو ایک واری ذرا دوبارہ رپیٹ کرتا جاوے تاکہ جڑے لوگ نے انہوں نہیں پتا یا منو بھی نہیں علم چار دن چا رہا، تاکہ وہ اسی صبح عید دی نماز پڑھنے تو بعد اسی وظائف کر سکیے، برائے مہربانی ہے ضرور آج ہی کرا دینا۔
فیضان رمضان مرمم جو نئی ترمیم کے ساتھ آئی ہوئی ہے اس کے پیج نمبر 316 پر ہے، منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح یعنی روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیوچر پلاننگ، فکر مستقبل، گھر، کاروبار، سٹیٹس، بینک بیلنس، مگر ایسا لگتا ہے اس فکر میں اپنا حال ہی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. پر فکر نہ ہو تو مستقبل کیسے ہوگا؟ برائٹ فیوچر یعنی روشن مستقبل کے نام پر دن رات ایک کر دیے پر پھر بھی تسلی نہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مستقبل کی فکر کس حد تک کرنی چاہیے؟ کیا فکر مستقبل اعتقاد کی کمزوری ہے؟ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ مستقبل کے فکر سے آزادی حاصل ہو اور بغیر فکر کے مستقبل روشن ہو.
اصل وہ لمبی امید ہے، طول عمل اس کو بولتے ہیں، یہ سب کچھ کرواتی ہے اور بندہ جو ہے نا اسی میں لگا رہتا ہے کہ میرا مستقبل روشن ہو. حالانکہ اصل مستقبل جو ہے نا وہ تو قبر ہے، وہ مستقبل آج ہی شروع ہو جائے، یعنی عین ممکن ہے کسی کے لیے آج ہی شروع ہو جائے، ہو جاتا ہے. تو قبر روشن ہو اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. رائے کہ مستقبل کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے بندہ کوئی فن سیکھے، کوئی بھی یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا سلسلہ کرے کہ جس سے اس کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، دوسروں کا محتاج نہ ہو، آپ محتاج ہو، اللہ پر بھروسہ بھی ترک نہ کرے. تو یوں اگر کوئی مستقبل کی اس طرح کی فکر کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر تب تو حرج نہیں ہے. لیکن اب آج کل جو برائٹ فیوچر روشن مستقبل کا جو فکر کا انداز ہے نا، وہ بالکل ہی صرف بس وہ کہ روشن مستقبل، یہی دھن لگی رہتی ہے کہ کسی طرح مطلب میرا مستقبل روشن ہو. بوڑھے بوڑھے ماں باپ بھی بیچارے یہی کہ بس بیٹے کا مستقبل روشن ہو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور حالانکہ وہ روشن مستقبل تک پہنچتے پہنچتے بوڑھے جو ہے نا بیچارے اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں ہے، ہونی چاہیے آخرت کی فکر، قبر کی روشنی کی فکر، ایمان سلامت لے جانے کی فکر. کہ مستقبل تو قبر ہے ہمارا، اب وہ مستقبل قریب کا ہو یا بعید کا ہو جانا تو ہے. اور یہ برزخ کا جو پیریڈ ہے، قبر میں گئے تو اس کا مطلب اب سو گئے اور کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے. سب پتہ چلے گا، لوگوں کے قدموں کی چاپ جو چلتے ہیں نا ان کی آواز بھی سنے گا، آنے جانے والوں کو پہچانے گا بھی. تو یہ برزخ ہے، جو ثواب میں ہے وہ تو اس کو تو مزہ ہی مزہ ہے، لیکن جو معاذ اللہ عذاب میں پڑا تو وہ گیا کام سے. اب یہاں تو ویسے تھوڑی دیر کے لیے اکیلے ہو جاتے ہیں، ہم بور ہو جاتے ہیں، چین نہیں آتا. تو قبر میں اگر اور کچھ بھی نہ ہو اور اکیلا کوئی بند کر دے اتنی سی قبر میں، تو نہ اٹھ سکیں، نہ کروٹ لے سکیں، نہ کسی کو بلا سکیں، نہ کسی کے پاس جا سکیں، تو کیا گزرے؟ کتنا وقت بندہ اس پہ گزار سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتا. تو اگر کچھ بھی نہ ہو اور یوں ہی قبر میں رکھ دیا جائے کسی گناہ کی سزا میں، تو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. چلے جائے کہ ایک تو یہ تنگ قبر، پھر اس کی دیواریں آپس میں ملیں اور دبائیں اور بازوں کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں. یہ کفار کے لیے خاص کر ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو جائیں گے. اور مومن جس پر رب کا کرم ہوگا اس کو بھی قبر دبائیے، تو اس کو اس طرح دبائیے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ چمٹاتی ہے، تو قبر اس طرح اس کو چمٹائے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی فکر کون کرے کہ اس میں کیا ہوگا؟ خالی بندہ اسی کا تصور کرے نا کہ میں اکیلا پڑا ہوں گا، اندھیرا گھپ ہوگا، کچھ بھی سجائی نہیں دے گا، کھڑا بھی نہیں ہو سکوں گا۔ تو تنہائی، اندھیرا، اب غور تو کریں کہ اگر وسیع مکان ہو، عالی شان بنگلہ کوٹھی ہو، اور کوئی اس میں اکیلا چھوڑ دے اور باہر سے تالا لگا دے اور نکلنے نہ دے، کھانا پینا سب کچھ اندر ہو، لیکن پھر بھی آدمی اکتا جائے، گھبرا جائے، بجلی چلی جائے، کچھ نظر نہ آئے، تو کیسی پریشانی ہو، جبکہ سب آسائش کا سامان موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، تو قبر میں کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اگر گناہ گار ہے، رب ناراض ہے، تو ادھر سے سانپ آ رہا ہے، ادھر سے بچھو دوڑ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یا تو کہ لال بیگ اگر ہمارے کپڑوں پر کاکروچ آ جائے تو ہم گھبرا جائیں، چھپکلی اوپر سے گرے تو ہم بھاگ جائیں، ایک چوہا اگر بالفرض اس میں دوڑ پڑے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تو شاید یہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر دے اور لوگ ہٹ ہٹ کر مطلب پریشان ہو، بلی یا کتا آ جائے تو بھگدڑ مچا دے۔ ہم ایسے تو ہیں کمزور، تو قبر میں کیا ہوگا؟ تو یہ اصل مستقبل ہمارا قبر ہے، کاش ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں کہ یہ قبر وہ وسیع ہو۔ باقی یہ مستقبل روشن کرنے کی جو فکریں کرتے ہیں، یہ بیچارے لمبی امیدوں میں مبتلا ہے، حالانکہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنا جیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ترغیبات، ہماری ترغیبات کے لیے کہ میں سانس لیتا ہوں تو میں یقین نہیں رکھتا کہ یہ باہر بھی نکالوں گا، نکال پاؤں گا، نوالا منہ میں رکھتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ اس کو اتار پاؤں گا یا نہیں، اس طرح کی مضمون حدیثوں میں موجود ہے۔ اتنی بھی مطلب ہے کہ مستقبل کی مطلب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ لمبی امید سے متعلق اللہ عز و جل پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ کنزور ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے، یعنی نوٹس ہے، لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا، یعنی دنیا کے ٹیسٹ میں اور دنیا کے ٹیسٹ کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں، یعنی دنیا کی لذتوں اور اس کے ٹیسٹ میں غرق ہو جانا، لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا ایماندار کی شان نہیں، مومنوں کی شان نہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے، یعنی اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے چلے جانا یہ حق سے روکتا ہے۔ اچھا، لمبی امید سے مراد کیا ہے؟ لمبی امید کی ڈیفینیشن یہ ہے، جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو، جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا، طول عمل یعنی لمبی امید کہلاتا ہے۔ یہ فیض القدیر کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ لمبی امیدوں کی آفات سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ایک، چھ چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر ایک، مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا، لوگوں کے عیب جاننے کے لیے لگے رہنا کہ مجھے کسی کی پول مل جائے، عیب مل جائے، لوگوں کے عیوب، مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا۔ نمبر دو، دل کی سختی۔ نمبر تین، دنیا کی محبت۔ نمبر چار، حیا کی کمی۔ نمبر پانچ، لمبی امید۔ اور نمبر چھ، حد سے زیادہ ظلم۔ حدیث نمبر دو، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے، اور عاجز و ناچار وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل سے لمبی امیدیں رکھے۔ حدیث پاک نمبر تین، مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے خوفناک چیز نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر دیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟
نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کا طریقہ بے انک، امام سے پہلے تکبیر ختم نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے اس کی احتیاط اسی میں کہ جب امام اللہ اکبر کے آخری حصے بر پر پہنچے تو مقتدی اپنا اللہ اکبر کہنا شروع کر دے، تو اس طرح وہ اس کی تکبیر جو ہے وہ امام کے بعد ختم ہوگی اور نماز اس کی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یعنی بر امام سے پہلے اگر اس کی تکبیر ختم ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام صلاح الدین ایوبی، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں کا نماز عید پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔
اسلامی بہنوں پر نماز عید نہیں ہے، ان پر واجب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد رضوان اعظم اتاری، یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر بچہ زمین پر پیشاب کر دے اور وہ زمین اگر ہوا یا پانی کے ذریعے پاک ہو جائے تو اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔
دھوپ یا ہوا سے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ یہ جگہ خشک ہو گئی، سوکھ گئی، اور سوکھنے کے بعد اس پر نجاست کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ بو ہے، کوئی اثر اس پر نہیں ہے، تو اب یہ زمین جو ہے یہ پاک ہو گئی، اب اس پر نماز تو پڑھی جا سکتی، بھلے کچھ بھی نہیں بچھائیں جبکہ نجاست کا اثر ہی نہیں ہے، تو اب یہ پاک ہو گئی، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں، مگر اس جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
پیارے بابا جان، آپ کی خدمت میں عرضی ہے کہ عید دینا کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے؟
عیدی دینا،
جی
ہاں، عیدی دینا یہ کب سے رائج ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا، صحابہ کرام کے دور میں تھا نہیں تھا میری معلومات نہیں ہے، البتہ ایک جائز کام ہے، جب سے یہ جب بھی جاری ہوا ہو تو بچوں کو عام طور پہ عیدی دی جاتی ہے، بڑے دیتے ہیں، باپ چاچا مامو، تو یہ اچھا کام ہے، اچھی نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، اس میں دل جوئی ہے، اس میں نیت کر لے دل جوئی کی، میں دل خوش کر رہا ہوں، بچے کو عیدی ملے گی، ماں باپ کو پتا چلے گا، ماں باپ بھی اس کے خوش ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بنت عدنان ہے، کہتی ہیں کہ بعض اسلامی بہنوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر وہ شرعی پردہ کریں گی تو ان کے رشتے کیسے آئیں گے، اور دل بھی بہت کرتا ہے پردہ کرنے کا، دل بھی بہت کرتا ہے پردہ کرنے کا، لیکن رشتے کی بھی فکر رہتی ہے، اسلامی بہنیں کیا کریں؟
آخر پردے والیاں بھی تو وال بچے والیاں ہیں، شادیاں ہوئی ہیں نا، ایسا تو نہیں نہیں ہوتے، دراصل وہ جوڑا تو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اگر وہاں لکھا ہوا ہے یعنی مقدر میں ہے تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت شادی سے روک نہیں سکتی، اور مقدر میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت شادی کروا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے کہ ایسی بھی ایک تعداد ہے جو پردے والا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں کہ سبھی بے پردگی کو ہی مطلب ہے کہ ترجیح دیتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ آج کل رشتے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب تک لڑکے کا اپنا مکان نہ ہو لڑکی والے رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کرائے کے مکان میں رہنے والے کیا کریں، کچھ رہنمائی فرمائیں.
یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بے گھروں کو بھی رشتے مل جاتے ہیں، وہ اب کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ کرائے والے کو نہیں دیتے، یہاں لڑکیاں بہت بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اور بھی فولٹ ہوگا، خالی کرائے نہ کرائے کا مسئلہ نہیں ہوگا، بعض اوقات لڑکے کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں دیتا، ورنہ لڑکیاں پیدا ہی زیادہ لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں کے لیے رشتے بہت ہیں، کردار اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، نیک بندہ ہو، کمائی بھی اس کی واجبی ہو تو رشتے تو ہو جاتے ہیں، اور بے روزگاروں کے بھی ہو جاتے ہیں رشتے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، نیک بنے تو نیکیاں ہی نیکیاں ان شاء اللہ، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. بابا ابھی کچھ اسلامی بھائی سے ملاقات بھی ہوئی جو اعتکاف میں خاص کر آئے، پرچیاں بھی دیں اور دیگر بھی دعاؤں کے لیے جو کہتے ہیں. ایک بات بڑی صاف تھوڑی سی مطلب محسوس ہوتی ہے کہ اگر کسی گھر میں رشتے نہیں ہوتے نا تو یہ رشتے دار یا دیگر لوگ جو ہے نا بعض تانے دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر کسی گھر میں مثال ہے کوئی ایسی آزمائش ہے کہ بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی یا خود لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو بعض جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ یوں ہو جایا گیا یا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے متعلق اور جن کو اگر اس قسم کا سامنا ہو تو ان کو اپنا ذہن کیا بنانا چاہیے، حوصلہ کیسے پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ بظاہر جب وہ آ کر بات کرتے ہیں تو خود ہی اتنے افسردہ ہوتے ہیں تو گھر میں بھی ظاہر ماحول ایسا ہی رہتا ہوگا، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
بس وہ دنیا داری ہے یار، اور دنیا داری میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ये ताने देते हैं या अपना नहीं सोचते कि अपने बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो कल हमें भी लोग ताने देंगे। तो अब अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है। अगर जोड़ा लिखा है तो ही शादी होगी, वरना तो होगी ही नहीं। अब इस पर ताने देने का तो कोई सूरत ही नहीं है, और ताने देना सीधी सीधी बात है कि वो दिलाजारी है। अब इसमें कोई तोहमत वाली बात करता है तो गुनाह में मजीद इजाफा हुआ, गीबत करता है तो मजीद इजाफा हुआ। तो ताना देना नहीं चाहिए, और अगर ताना कोई दे तो इसकी रिप्लाई नहीं देनी चाहिए। रिप्लाई देने से बात खराब होती है। जैसे कि कोई कुत्ता जा रहा हो, बच्चा उसको पत्थर मारेगा और कुत्ता कऊ कऊ करेगा ना, तो बच्चों को मजा आएगा तो इसको और पत्थर मारेंगे। अगर कोई कुत्ता सीरियस हो और वो आवाज ही ना निकाले तो बच्चे शायद उस पर पत्थर मारने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो अगर आप ये परेशानी का इजहार करेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो हो सकता है कि खुद आपकी परेशानियों में इजाफा हो। और सब्र करें, बल्कि अंदर से तो ये कि अगर कोई यूं सवाब का हरीस हो ना तो यूं सोचेगा यार मुझे तो सवाब कमाने का मौका मिल रहा है कि ये मुझे लोग सता रहे हैं, मैं सब्र करूं मुझे सवाब मिलेगा, सवाब कमाए, क्यों परेशान होते हैं। है सब्र तो खजाना है फिरदोस भाइयों, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना आ सके। और जे सोना मेरे दुख बिच राजी, जे सोना मेरे दुख बिच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। यानी अगर मेरा महबूब मेरे दुखों में खुश है तो मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं सुख को तो चूल्हे में डालता हूं। बस मेरा महबूब मुझसे खुश रहे, मेरा प्यारा मेरा रब मुझसे राजी रहे, ये जहन बन जाए ना तो मदीना मदीना हो जाए।
पापा ये भी रहनुमाई फरमा दें कि उमूमन लड़के वालों की तरफ से रिश्ते की बात चलाई जाती है, तो क्या लड़की वाले भी रिश्ते की बात चला सकते हैं?
एक अपना जो अंदाज है ना माहौल का, तो उससे बिला वजह हटना नहीं चाहिए कि फिर ताने मिलेंगे, मजाक उड़ेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि लड़की वाले लड़के वालों को ही तरकीब करते हैं कि यार तुम लोग मांगा भेजो, सही है, कोई हरज नहीं इसमें। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहू आलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
محمد زاہد الطاری سردار آباد چک جھمرہ سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب یا والدہ محترمہ کا رمضان المبارک سے 3-4 ماہ قبل انتقال ہو گیا ہو اور ان کے بچے جو وہ نئے کپڑے بھی نہ سلوائیں جو پہلی عید ہے، تو وہ ویسے بھی یعنی کہ عید والے دن بہن بھائی اکٹھے ہو کر اس کا غم تازہ کریں یا مثلا کہ آنسو وغیرہ آئیں یا رونا، اس کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دیں۔
3 دن تک میت کا سوگ ہوتا ہے، بیوی کے لیے شوہر کا سوگ جو 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے عدت۔ تو عام لوگوں میں تو یہ بس، باقی اس کے علاوہ سبھی کو جو ہے وہ 3 دن کا سوگ۔ تو اب عید کے 3-4 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور اب پہلی عید ہی ہمارے یہاں رواج ہے جو غلط ہے کہ واقعی سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے، عید بھی نہیں کرتے گھر میں، اگر بکری عید آئی تو قربانی بھی نہیں کرتے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر ویسے کپڑے کو عمدہ نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس لیے سوگ کی وجہ سے نہیں پہنے گا تو گناہگار ہوگا۔ کہ 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور بالکل یعنی کہ سنت کے مطابق جو بھی عید منانا، مبارکباد بھی اگر دینا چاہیں تو دیں، اس میں کوئی سوگ کی کیفیت نہ بنائے گھر میں، اپنے گھر میں یا اپنے اندر قصدن جان بوجھ کر سوگ کی کیفیت نہ بنائے۔ اب وہ ماں کی وفات کا غم، باپ کی وفات کا غم، وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ تو رہتا ہے، بعض اوقات برسوں تک رہتا ہے، برسوں کے بعد کبھی یاد آئے تو غم پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، خود بخود پیدا ہو جانا اور ایسا حالات پیدا کرنا جیسے کہ سو تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور روتے ہیں رلاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ آنے والے جو روتے ہیں نا یہ بعض اوقات زیادہ یہ تو وہ نقلی ہوتا ہو سکتا ہے، گھر والے یہ بھی ہو سکتا ہے نقلی ہوتا ہو کہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، بس یہ ایک رواج ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس سے بالکل بچیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شفیق قطاری ہے اور میں بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا کیسا؟
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نہیں سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو، گرم دودھ یا چائے کو پھونکو سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ یہ میرات المناجی کی عبارت ختم ہوئی، میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 77 یعنی 77، 163 مدنی پھول پیج نمبر 3 پر یہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے، البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام صداقت علی، میں فیصلہ آباد تو بول رہا ہوں، میرا پیر صاحب دے نال سوال ہے، دنیا دیا عورتیں افضل ہیں یا حورا؟ جواب ارشاد فرما دے۔
نیک عورتیں جو جنت میں جائیں گی نا وہ افضل ہیں حوروں سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جی عبدالغفور قصور سے مسواک کے بارے میں پوچھنا، مسواک جب کر لیتے ہیں جب وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس کو اونچی جگہ میں رکھنا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے؟
مسواک شریف جب استعمال کے قابل نہ رہے تو اسے پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے، تو اس کو ادب کی جگہ رکھ دے یا اس کو دفن کر دے یا کوئی بڑا سا پتھر باندھ کر وزن باندھ کر اس کو دریا میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے، بے ادبی کی جگہ اس کو نہ ڈالے، اس کا ادب کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جاری رہے گا انشاءاللہ۔
میں محمد مصطفیٰ تاری ڈبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ چاند رات کو کیا عبادت کرنی چاہیے؟ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
چاند رات کو، جیسے آج کی رات پاکستان میں ہمارے یہاں چاند رات ہے، تو بے شک یہ عبادت کی رات ہے، اور جو چاند رات کو عبادت میں گزارے گا، رات جاگے گا عبادت میں گزارے گا، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو یعنی پانچ راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے سے وہ جنت واجب ہوگی، ان میں ایک چاند رات بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، تو یہ آج کی رات بڑی اہم ہے اور اس میں عبادت کرے۔ اب اگر کوئی ساری رات جا کر عبادت نہیں کر سکتا کہ صبح عید کی بھی تیاری ہے، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ یوں کر لے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے، تو جو عشاء کی جماعت سے نماز پڑھے تو ایک روایت کے مطابق اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، فجر کی نماز بھی بعد جماعت پڑھ لے تو اس میں بھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب، بعض میں پوری رات کی بھی عبادتوں کے ثواب ہیں۔ تو اس طرح مطلب جو عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے اور پھر بھلے ساری رات سویا رہے تو یہ ساری رات کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چاند رات کی خصوصیت نہیں ہے، یہ سارے سال کے لیے یہ مسئلہ۔ تو ہمیشہ جو عشاء اور فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ ایسا جیسے کہ روزہ نہیں، ساری رات عبادت میں یہ گزار رہا ہے۔ تو اس کی بھی نیت فرما لیں، کیا وہ نہ عشاء کی جماعت جائے نہ فجر کی جماعت جائے، تو ظہر اور عصر اور مغرب کی پھر کیوں جائے جماعت، اس کی بھی جماعت ملے۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت سے پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔
عشاء کے بعد بھی اگر نوافل پڑھ لیں تو یہ بھی قیام اللیل میں کچھ نہ کچھ حصہ تو شامل ہو جائے؟
اب وہ تو خیر فرض پڑھ کے کون سو جاتا ہے، ایک جنرل مطلب ہے کہ نہیں، فضیلت یہ ہے۔ اب وہ جتنا پڑھے گا نوافل تہجد کے لیے اٹھے گا، یہ پھر ثواب ہی ثواب ہے نا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اور آج کی رات یہ تو خاص کر کے تہجد پڑھنے والی رات ہے، ہم لوگ جو فجر کی جماعت جلدی رکھتے ہیں نا عالمی مدنی مرکز میں، اس میں ہماری یہ حکمت بہت پرانی ہے کہ یہاں ہم رات روکنے کی ترغیب کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو رکتے ہیں، اچھی تعداد ہوتی ہے فجر میں ہمارے یہاں رکتے ہیں اسلامی بھائی، ابھی بھی ماشاءاللہ یعنی کہ واجبی تعداد ہے جو فدان مدینہ میں ہے۔ تو تہجد کی نیت کر لیں کہ سب نے پڑھنی ہے، نہیں جو سوئے اس پر تہجد ہے، جو ساری رات جاگے گا اس کے لیے تہجد کا اگرچہ وقت نہیں ہوا تو صلاۃ اللیل یعنی رات کے نفل کی نیت سے وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ تو اب جو سوئے گا اس کو تہجد بھی پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ با جماعت پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں عبدالخالق اجمیر شریف سے عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی میری دعوت اسلامی سے یہ مدنی ماحول ملا ہے حضرت صاحب، میں بھی ایسے ہی غیر مسلم کے محلے سے گزر رہا تھا تو آپ کی دعاؤں سے مدنی ماحول مجھے ملا ہے حضرت، میرے بھی چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، کرت مدنی لباس ہے، تو مجھے بھی کسی وہاں پہ میں گزر رہا تھا تو میرے کو بھی لوگوں نے دیکھو بولے دیکھو مسلمان جا رہا ہے مسلمان جا رہا ہے، تو اس ٹائم میرے بھی دل میں بہت کیفیت دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا میرا۔ میری والدہ کے لیے میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیجیے حضرت۔
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے، آپ کو استقامت عنایت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نماز پڑھنے سے افضل ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا۔
اگر زندگی بھر کسی نے 100 سال تک بھی کھانے کھلاتا رہا اور ایک نماز فرض اس نے چھوڑ دی تو وہ سارے 100 سال کا کھانا بھی اس ایک فرض نماز کا ایک رکعت کا ایک سجدے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرض نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں، کھانا کھلانا اپنی جگہ پر ہے، تو نماز تو نماز ہے، وہ تو پڑھنی ہے، اور بے شک وہی افضل ہے نماز۔
کہ کھانا کھلانا نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یعنی ایسی باتیں عام طور پہ وہ افراد کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں ہم تو کھانا کھلانے میں مصروف ہیں، تو یہ زیادہ افضل کام ہے؟
معاذ اللہ معاذ اللہ، تو نماز میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کھانا کھلانا، کون سا لوگ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور کون سا آپ ہر وقت کھلاتے رہتے ہیں، کھانے کے اوقات میں ہی کھلائیں گے ظاہر ہے، نماز کے اپنے اوقات ہیں ان میں نماز بھی پڑھی جائے گی، کھانے اوقات میں بھلے کھانے کھلاتے رہو، اس تھوڑی ہر وقت کھلاتے رہتے ہیں، ابھی کبھی کبھار کھلا دیا تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے بس بہت بڑا کارنامہ کر لیا. تو اس میں تو نہ اگر ایسا کریں گے تو کھانے کا بھی کیا ثواب ملے گا, بلکہ نماز کی فرضیت کا انکار کریں گا تو کافر ہو جائے گا, پھر ثواب کیسا, پھر تو ہمیشہ کا عذاب ہے اگر نعوذ باللہ نماز کو فرض ہی نہیں مانے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد احتشام اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا کی بارگاہ میں التجا ہے, یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے ہم عید کیسے گزاریں, جزاک اللہ خیرا.
عید کیسے گزاریں, تو عید بھی جس طرح عام دن ہے اسی طرح عید میں بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی کرنی ہے, نافرمانی کی تو گنجائش کبھی بھی نہیں ہے, کسی دن بھی نہیں ہے. عید میں کچھ اضافی عبادتیں ہم کرتے ہیں جن میں مین عبادت ہماری نماز عید ہے جو اپنے شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے. تو عید کی نماز آپ پڑھیں اور اس کے جو مستحبات ہیں اس کی سنتیں اللہ کرے وہ بھی نصیب ہو جائیں. پھر عید کے دن خیر خیرات زیادہ کی جائے کہ اس کا بھی اپنا ثواب ہے. پھر یہ کہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے تو اس کا ثواب مسلمانوں کو ایصال کر دیجئے, ایصال ثواب کر دیجئے. تو جن جن کو آپ ایصال ثواب کریں گے تو ان کی قبروں میں 1000 انوار یعنی نور داخل ہوں گے, اور آپ ایصال ثواب کریں گے تو آپ کی جب دنیا سے رخصت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی قبر میں بھی 1000 نور داخل ہوں گے. عید عمدہ کھانوں اور نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھیں کسی نے بڑی عمدہ وہ عربی میں اشعار لکھے ہیں عید کے تعلق سے, تو میں ترجمہ آپ کو اس کا سناتا ہوں. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا, بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے. عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہے. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان مقدور کے ساتھ سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی. عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی, یعنی خوب ٹپ ٹاپ کیا, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اسے اپنا توشہ بنایا, یعنی آخرت کے لیے وہ زیادہ راہ کیا اس کو. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ عمدہ سواریوں گاڑیوں پر سواری کی, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہ چھوڑ دیے. عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا, یعنی عمدہ عمدہ کارپیٹ بچھائے, بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے. اور حقیقت میں یعنی کہ عید اس کی ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جانے میں کامیاب ہو گیا. عید اس کی ہے جس کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دید ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ